بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قلما تكون الواردات الإلهية إلا بغتة صيانة عن أن يدعيها العباد بوجود الاستعداد. جہاں جہاں انسان کو کوئی خاص مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے، وہ ان خاص خاص موقعوں کو بیان کر دیتے ہیں کہ انسان کبھی عبادات میں لگا ہوتا ہے اور کوئی خاص اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اچھا میں یہ کروں گا یہ کروں گا، اور بہت سی چیزیں انسان اپنے طور سے محنت، کوئی عبادت کی کوئی مشقت اپنے ذمے لیتا ہے، اور اچھی چیز ہے، ہونا بھی چاہیے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. لیکن انسان یہ سب کر رہا ہے، لیکن ایسا اس کو کوئی خاص چیز، جس کو کہتے ہیں نا کہ انسان کسی چیز کے انتظار میں ہوتا ہے کہ اچھا اب مجھے کوئی اچھا خواب نظر آ جائے، یا فلانے کی زیارت ہو جائے، یا یہ ہو جائے، یا کوئی، ایسا کچھ نہیں ہو رہا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی حالت عجیب سی ہوتی ہے، کوئی اعمال بھی اتنے اچھے نہیں ہوتے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے. ایک بچہ ہے، تقریباً پہلے کی بات ہے، بچپن اس کا، جو بچپن کا دور ہے، تقریباً 10 سال کے قریب کچھ عمر ہے، اور نہ اس کی نمازیں وغیرہ کا کوئی، ظاہر ہے 10 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، بلکہ وہ جیسے کہتے ہیں ایک شرارت جس میں ہوتی ہے کہ اچھا نماز بھی پڑھ رہا ہے تو شرارت کر رہا ہے. اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جاتی ہے، جو بھی اس میں جو بھی پیش آیا. لیکن ظاہر ہے اب اس بچے نے نہ کوئی عمل کیا، نہ کوئی محنت کی، نہ نمازیں صحیح پڑھی، نہ درود شریف کا اہتمام کیا، نہ کچھ کیا، لیکن بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور اس کے اندر تھوڑی تبدیلی آنی شروع ہو گئی. اب ظاہر ہے کبھی بھی یہ بچہ یہ نہیں سوچے گا کہ اچھا میں نے وہ عمل کیا تھا اس وجہ سے مجھے یہ خواب نظر آیا، احساس ہی نہیں ہوگا. یہ صرف ایک مثال دے رہا ہوں، واقعہ تو صحیح ہے لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. تو اسی طرح کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی خاص کوئی محنت کا عمل یا کچھ نہیں کر رہا ہوتا، یا کوئی خاص کوشش نہیں کر رہا ہوتا، اللہ کی طرف سے کوئی خصوصی انعام آ جاتا ہے. تو فرماتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ کی طرف سے کوئی خصوصی انعام، انعام کی جو بھی شکل ہو. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بڑا عجیب ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام فرمایا تھا کہ اچانک سے ان کی زندگی بدل گئی. فضل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کتنا عجیب ہے کہ ایک دن میں، ایک لمحے میں ان کی زندگی بدل گئی. ایسے واقعات بڑے عجیب ہیں. تو فرماتے ہیں کبھی کبھی اللہ کی طرف سے کوئی خاص، اللہ کی طرف سے کوئی خصوصی انعام آتا ہے اور اچانک آ جاتا ہے. انسان کی محنت، ظاہری محنت کا بھی اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اپنی محنت اور اپنی کوشش کا نتیجہ سمجھنے لگ جائے، تو اس لیے جس وقت محنت کر رہا تھا اس وقت نہیں ملا، جب نہیں کر رہا تھا اس وقت ملا، تاکہ پتہ چلے صرف اللہ کے فضل سے ملا ہے، اپنی محنت اور اپنی کوشش کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے. آگے فرماتے ہیں متى رزقك الطاعة والغنى به عنها فاعلم انه قد اسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة. انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، ظاہر ہے نعمتوں کا طلبگار بھی ہوتا ہے، دعا بھی مانگتا ہے، جو نعمتیں ہیں اس پر شکر بھی ادا کرنا ہے، اور مزید بھی انسان مانگتا ہے. فرماتے ہیں سب سے بڑی نعمت کیا ہے جو اللہ نے کسی کو دی ہو؟ اللہ تعالیٰ نے متى رزقك الطاعة، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت، فرما برداری کی توفیق عطا فرمائی ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو عبادات اور جو اہم فرائض ہیں، جو عبادات کے اہم ہیں، ان کو انسان صحیح طور پر ادا کر لیتا ہے. یعنی اس میں کم از کم ظاہری اعتبار سے کوتاہی نہیں ہے کہ وہ احکام جو شریعت کے ہیں اس پر عمل کر لیتا ہے. اللہ نے اگر اس کی توفیق انسان کو دی ہے تو یہ سمجھنا چاہیے. اور مزید نوافل کے بھی کچھ توفیق دے دی ہے تو فرماتے ہیں والغنا عنہ, مزید اعمال کی بھی اعمال صالحہ کی توفیق دی ہے, تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور اللہ تعالیٰ نے ظاہری باطنی تمام انعامات کامل طور پر دے دیے. اسبغ علیکم نعمہ ظاہرتا و باطنا, ظاہری باطنی سب نعمتیں دے دی, اس لیے کہ عبادات سے بڑھ کر اور اپنی بندگی سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے. آگے فرماتے ہیں خیر ما تطلبه منه ما هو طالبه منك. انسان جب دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے تو کیا مانگے؟ فرماتے ہیں جب انسان اللہ تعالیٰ سے مانگے تو کیا مانگے. ٹھیک ہے, مانگنے کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, انسان اپنی ضروریات مانگتا ہے, سب سے بہترین چیز مانگنے کی کیا ہے؟ فرماتے ہیں خیر ما تطلبه من, بہترین چیز جو بندہ انسان سے انسان اللہ تعالیٰ سے مانگے وہ چیز ہے جس کا خود اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کرو, تو یا اللہ تو ہی توفیق دے دے اور مدد فرما دے. یا اللہ, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم تلاوت کا اہتمام کریں, ہم نمازوں کا اہتمام کریں, ہم فرائض کا اہتمام کریں, تو سب سے بہترین چیز مانگنے کی اللہ تعالیٰ سے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ خود ہم سے مانگ رہے ہیں کہ یہ کرو. ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں یا اللہ آپ ہی ہمیں توفیق دے دیں کہ ہم یہ کام کر لیں. گناہوں سے بچنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگیں کہ اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دے, اعمال صالحہ کی توفیق دے دے. بہترین مانگنے کی چیز یہ ہے. ہاں, یہ نہیں کہتے کہ اور چیزیں نہ مانگو, لیکن سب سے بہترین چیز مانگنے کی وہ ہے جو خود اللہ تعالیٰ ہم سے مانگ رہے اور مطالبہ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ جو چیز آپ ہم سے مانگ رہے ہیں اس کے کرنے میں آپ ہی ہماری مدد فرما دیجئے. درود شریف کا ہمیں حکم دیا گیا صلی علیہ وسلم و تسلیم, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو, تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ ہم تو نہیں کر سکتے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اللہ آپ ہی درود بھیج دیجئے. تو اللہ تعالی ہم سے ایک مطالبہ کر رہے ہیں, اللہ تعالی سے کہیں اللہ آپ کر دیجئے, ہمارے اندر یہ قابلیت کہاں ہے, آپ ہی مدد فرما دیجئے. الحزن علی فقدان الطاعة ما عدم النهوض الیہا من علامات الاغترار. پیچھے یہ بات آئی تھی کہ انسان جب کوئی نیکی کا موقع ضائع کر دے تو اس پر انسان کو غم ہونا چاہیے. ایک موقع تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا تھا لیکن اس نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا, کوئی گناہ ہو گیا اس پر غم ہو, ندامت ہو, تو یہ چیزیں ہونی چاہیے. لیکن فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نیکی کا کام مثلاً گزشتہ ایام انسان کے پاس گزرے, گزشتہ سال انسان کے پاس گزرے, جس میں انسان نیک اعمال کر سکتا تھا نہیں کیا, اس پر اگر انسان کو غم ہوتا ہے تو اچھی چیز ہے, لیکن اس غم کے ساتھ عدم النہوض الیہا, اس غم کے ساتھ ساتھ غم تو ہے, افسوس بھی ہے, نہیں مجھے کرنا چاہیے تھا, لیکن اب بھی کوئی کوشش نہیں کر رہا ہے. اگر اس پر غم ہے لیکن اب بھی کوئی کوشش نہیں کر رہا ہے, کوئی محنت نہیں کر رہا ہے, تو فرماتے ہیں کہ یہ نفس کا دھوکہ ہے, یہ شخص دھوکے میں پڑا ہوا ہے. صرف اپنے آپ کو شیطان اس کو یہ کہہ رہا ہے, ہاں دیکھو غم کا اظہار کر لو, غم کا اظہار کر لو. اسے ہوگا کیا؟ صرف غم کا اظہار کرنے سے کام نہیں چلے گا. ہاں, غم کا اظہار کرنا اس وقت فائدہ مند ہے جب انسان کو افسوس ہو اور پھر اب آئندہ کے لیے اب ابھی سے محنت شروع کر دے کہ اچھا اب میں نے یہ غلطی کی تھی, اب سے نہیں کرنی, آج سے اب شروع کر دیا. جب اب محنت شروع کر دی, کوئی نہ کوئی آگے بڑھنا شروع کر دیا, تو پھر سمجھیں گے ہاں یہ فائدہ مند ہے, یہ وہ غم ہے جو مطلوب ہے اور فائدہ مند ہے. اگر صرف غم ہے یا اس غم کا اظہار ہے, ہاں مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا, ہاں میں ایسا کر لیتا, ایسا کر لیتا, اب نہیں کر رہا, تو یہ صرف دھوکہ ہے اور اپنے آپ کو انسان بس شیطان اس کو تسلی دے رہا ہے کہ نہیں نہیں بس غم کا اظہار کر لو, فائدہ کام چل جائے گا, اس سے کچھ ہونے والا نہیں. الحزن علی فقدان الطاعة ما عدم النهوض الیہا من علامات الاغترار, یہ دھوکے کی علامات میں سے ہے. آگے فرماتے ہیں الرجاء ما قارنه عمل والا فهو امنیہ. ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان میں دونوں حالتیں انسان کی ہونی چاہیے, خوف بھی ہو اور خوف کی وجہ سے انسان بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے, گناہوں سے بچ جاتا ہے کہ نہیں نہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیسے کریں, اور ایک ضرورت ہے اس کی اور اس کا حکم بھی ہے, یخشونہم ولا یخشون احدا الا اللہ, اس کا بھی حکم ہے. اور ہمیں ایسا بھی نہیں کہ خوف اتنا زیادہ ہو, اتنا اس کا غلبہ ہو جائے کہ انسان اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے لگے. امام غزالی کا انداز بھی بڑا عجیب ہے, احیاء العلوم میں جہاں پر وہ خوف کے بیان کو بیان کرتے ہیں تو ایسا بیان کرتے ہیں کہ انسان بس خوف ہی خوف میں چلا جاتا ہے, چونکہ ان کی ایک دل کی کیفیت تھی نا. کہتے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ صاحب کلام کا, ہر صاحب کلام کا اس کے کلام میں ایک اثر ہوتا ہے, یہ ایک حقیقت ہے. امام غزالی نے جس وقت وہ کتاب لکھی تھی احیاء العلوم، اس وقت ان کی جو کیفیت تھی، جن حالات سے وہ گزرے تھے اور جو ان کی قلبی کیفیت تھی، ہر پڑھنے والا اگر وہ یکسوئی کے ساتھ اس کتاب کو پڑھے گا تو وہ واقعتاً اس کو محسوس کرے گا. اسی وجہ سے منع کرتے ہیں کہ تنہائی میں اس کو اکیلے میں بغیر کسی کے نگرانی کے نہ پڑھو، اس لیے کہ کبھی انسان بہت زیادہ اس میں منہمک ہو جاتا ہے. واقعی وہی حالت ہو جاتی ہے امام غزالی کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا تھا. انہوں نے تو برداشت کر لیا اس کو، بغیر کھائے پیے ایک زمانے تک گزارا کیا، جنگلوں میں رہے، انہوں نے گزارا کر لیا، وہ گزر گئے. لیکن ہر ایک کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی. اسی وجہ سے بعض مشائخ نے دیکھا کہ اچھا یہ فلانے کی حالت کچھ عجیب سی معلوم ہوتی ہے، اور انہوں نے خود بخود بتاتے ہیں کہ ہم ایک زمانے میں احیاء العلوم کا مطالعہ کرتے تھے اور فلاں بزرگ نے دیکھا تو سمجھ گئے کہ کچھ حالت کچھ عجیب سی ہے. ان سے کہا نہیں، اس کا مطالعہ نہ کرو، کچھ اور مطالعہ کرو، بتائیں دوسری کتابیں بتائیں. تو اس کتاب کا اپنا ایک اثر ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بھی، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کبھی اس کتاب کا پڑھنا ہو تو انسان کچھ نگرانی کے ساتھ پڑھے، اپنے طور سے بس ہی پڑھنا نہ شروع کر دے کہ ہو سکتا ہے کہ دل کی حالت کچھ عجیب سی ہونی شروع ہو جائے. تو کبھی وہ خوف کو بیان کرتے ہیں تو انتہائی خوف، انسان رحمت سے نا امید ہونے لگ جاتا ہے. امید کو بیان کرتے ہیں تو اتنا زیادہ کہ بالکل رجا کا غلبہ ہوتا ہے. اسے کہ ان کی دونوں کیفیتیں ایک غالب ایک عجیب درجے میں تھیں، لیکن انسان جب ایک بیان کو پڑھتا ہے تو دوسرے کو بھول جاتا ہے، اس کو پڑھتا ہے تو اس کو بھول جاتا ہے. ایک عجیب ہی ان کی کیفیت ہے. اور واقعی قرآن و حدیث میں دیکھیں تو اسی کو کہا گیا الایمان بین الخوف والرجاء، مؤمن کامل وہ ہوتا ہے جس میں خوف بھی ہو اور رجا بھی ہو. لیکن ہمارے مشائخ فرماتے ہیں، ہم لوگوں کی حالتوں کی وجہ سے یہ فرماتے ہیں کہ عام زندگی میں انسان پر خوف کا غلبہ ہونا چاہیے. عام طور پر اس لیے کہ ہوتا ہے کہ رجا کا غلبہ ہوتا ہے، ہاں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، کوئی بات نہیں غفور الرحیم ہے. تو یہ جو چونکہ رجا کا غلبہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ انسان پھر تھوڑا سا گناہوں میں اور برائیاں کرنے میں جری ہو جاتا ہے، تھوڑا سا زیادہ آگے بڑھنے لگ جاتا ہے. تو عام زندگی میں کہا جاتا ہے کہ خوف غالب ہونا یہ بہتر ہے. امید بھی ہو لیکن خوف کا غالب ہونا یہ بہتر ہے. لیکن جب آخری وقت ہے، جب آخر کا وقت آیا تو اب خوف کیا، اب تو امید کا غلبہ ہونا چاہیے کہ یا اللہ اب تو جو کچھ کرنا تھا کر لیا، اب جانے کا وقت آ رہا ہے. تو اس وقت انسان رجا کے غلبہ ہو، یہ زیادہ پسندیدہ حالت ہے. بہرحال تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ رجا، یہ امید، یہ کیا چیز ہے؟ لوگ اس کو بھی فرماتے ہیں کہ اس کو بھی لوگ غلط سمجھ جاتے ہیں، اور امام غزالی نے بھی اس کو بہت تفصیل سے بیان فرمایا ہے. یہ فرماتے ہیں الرجاء، رجا حقیقی معنی میں جس کا شریعت ہم سے مطالبہ کرتی ہے، جس کو امید کہتے ہیں، رجا کہتے ہیں، اللہ کے رحمت میں اچھی امید رکھنا، یہ اس وہ بہتر ہے اور وہ مطلوب ہے. ما قارنہ عمل، جس کے ساتھ انسان عمل بھی ملا لے اور عمل بھی کرے. ہاں نیک عمل کیا، اب امید رکھتے ہیں کہ اللہ تو قبول کر لے گا. یہ نہ ہو کہ عمل بھی نہیں کر رہا، نہیں اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، نہیں اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی اس امت پر اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں، اور نماز نہ بھی پڑھے تو جنت تو مل ہی جائے گی، جنت تو مل ہی جائے گی. تو یہ غلط ہے، یہ دھوکہ ہے. فرمایا کہ رجا حقیقی معنی میں جس کا شریعت نے مطالبہ کیا ہے، اور جس صحیح معنی میں رجا ہے، مفہوم کے لحاظ سے جو رجا ہے وہ ہے جب کہ اس کے ساتھ عمل بھی انسان ساتھ ساتھ کرے. اگر عمل ساتھ نہیں ہے، صرف رجا ہی رجا کا لفظ استعمال کر رہا ہے اور امید ہے امید ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس کو کہتے ہیں عربی میں بھی یہ لفظ رجا رجا نہیں کہلائے گا، یہ امنیہ کہلائے گا، تمنا کرنا جس کو کہتے ہیں، کاش کہ ایسا ہو جاتا، کاش کہ ایسا ہو جاتا، یہ تمنا کرنا جو ہوتا ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. رجا جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ جو مطلوب ہے، جس کو قرآن نے کہا ومن اراد الآخرہ وسعى لها سعیہا وهو مؤمن، یہ شرطیں لگائی ہیں قرآن نے، اراد الآخرہ وسعى لها سعیہا، آخرت کا طلبگار ہو، اور پھر ساتھ میں اس کے لیے سعى لها سعیہا، سعى لها صرف سعى لها نہیں، کوشش کرے جیسی اس کی کوشش ہونی چاہیے. آخرت اتنا اونچا طویل سفر، دنیا کے تھوڑے سے سفر کے لیے انسان محنت کرتا ہے، تیاری کرتا ہے، تو وہ اتنے بڑے سفر کے لیے کتنی تیاری کی، سعیہا، اس کے جیسی کوشش ہونی چاہیے وہ اگر کرے تو پھر کہتے ہیں ایمان کی حالت میں کرے فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ان کی کوشش کو کہہ سکتے ہیں کامیاب ہے. صرف ایسے ہی امید رکھنا یہ رجا نہیں ہے، یہ صرف دھوکا ہے. آگے فرماتے ہیں یہ بعض چیزیں ہو سکتا ہے کہ ہر ایک نہ سمجھ سکے، لیکن انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ واضح ہو جائیں. فرماتے ہیں کہ عارفون اذا بسطوا اخوف منهم اذا قبضوا ولا يقف على حدود الادب في البسط الا قليل. چونکہ ایک اہم حصہ ہے، اور ان کتابوں میں، تصوف کی کتابوں میں اس کو خاص طور سے بیان کیا جاتا ہے، اور بہت سے حضرات ہیں جو اس سے گزرتے ہی ہیں، تو اس لیے اس کی بھی وضاحت ضروری ہے۔ انسان جب شروع کے مراحل میں ہوتا ہے کہ اچھا، جیسے وہ ایک تو ہوتا ہے کہ انسان ایک عام زندگی گزار رہا ہے، ایک ہوتا ہے کہ انسان کے اندر یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اب تعلق میرا کچھ مضبوط ہو جائے، کچھ قوی ہو جائے۔ اس کے لیے انسان شروع کے مراحل میں کچھ کوشش کرتا ہے، کچھ ذکر وغیرہ کرتا ہے، عبادات کا اہتمام کرتا ہے، ٹھیک ہے یہاں تک۔ تو ایک آگے جانے کے بعد ایک درجہ آتا ہے، ایک ایسا موقع آتا ہے کہ انسان پر کبھی ایک وقت ایسا آتا ہے، انسان اس میں سے گزرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ بعض نہ گزریں لیکن بہت سی مرتبہ انسان گزرتا ہے اس سے، کہ ایک سی حالت آتی ہے جس کو کہتے ہیں قبض اور بسط۔ قبض اور بسط، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عبادت کا بہت زیادہ ایک مزہ آ رہا ہے اور بہت زیادہ یعنی ایک عجیب سی کیفیت ہے قلب کی، وہ ایک عجیب اللہ کی طرف سے ایک وہ ہوتا ہے، یعنی انعام ہوتا ہے کہ انسان کو خوب مزہ آ رہا ہے، اور عام مزہ کی طرح نہیں بلکہ کچھ اور کچھ عجیب کیفیت ہوتی ہے، اور اس میں انسان کبھی 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 عبادت کرتے ہوئے کبھی انتہائی وہ ایک عجیب سی اس کی کوئی حالت ظاہر ہو جاتی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نظر آ جاتا ہے، عجیب سی عجیب حالت ہوتی ہے، یہ بسط کہلاتا ہے۔ اور کبھی انسان پر بالکل اس کا ضد، جس کو کہتے ہیں اصل کے لحاظ سے جب اللہ تعالیٰ کی صفت جمال کا انسان پر ایک طرح سے ایک اثر ظاہر ہوتا ہے، تو اس وقت انسان پر بسط کی کیفیت آ جاتی ہے، جب انسان پر اللہ تعالیٰ کے جلال کی صفت غالب آ جاتی ہے، تو اس وقت وہ قہار والی صفت جو ہے اور جلال والی صفت، تو اس وقت انسان پر قبض کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ یہ روحانی اعتبار سے قبض ہے، وہ پیٹ والا قبض نہیں، یہ قبض کی کیفیت ہوتی ہے۔ قبض کیا ہے کہ اب بالکل عبادت کر رہا ہے لیکن بالکل دل نہیں لگ رہا، بالکل یعنی ایسا ہو رہا کہ نماز بھی میں نہ پڑھوں، ذکر بھی کچھ بھی نہ کروں، بالکل دل اٹھ جاتا ہے اس سے، یعنی کر رہا ہے لیکن بہت اپنے آپ کو مجبور کر کے، مزہ کا کوئی حصہ نہیں ہے اس میں، بس مجبور کر کے کر رہا ہے۔ ہمارے حیات مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ہے کہ بہت، ایک تو ہوتا ہے انسان عام حالت سے گزرتا ہے، ان پر بڑا سخت قسم کا قبض آیا تھا، عجیب کیفیت آئی تھی اس زمانے میں۔ انہوں نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے رابطہ بھی رکھا تھا، اور اس کے تفصیلی واقعات ملتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان حالات میں اس وقت ان کی جو اہلیہ تھیں، کہتے ہیں کبھی کبھی عورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ ایسی سمجھداری دیتے ہیں، ان کی اہلیہ نے، فرماتی ہیں کہ اہلیہ نے مجھے ایک مرتبہ، چونکہ وہ میری حالت تھی اور ایک عجیب سی حالت تھی، ایک عجیب پریشانی کا وقت تھا، تو ان کی فرماتی ہیں میری اہلیہ نے مجھے کہا کہ، یعنی اس کا مفہوم یہ تھا کہ جب انسان کسی راستے سے گزرتا ہے تو وہ راستہ دیکھا ہوا ہوتا ہے، تو دوسروں کو بتانا بھی آسان ہو جاتا ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ اس راستے سے آپ کو گزار رہے ہیں تاکہ آپ دوسروں کو بھی یہ راستہ دکھا سکیں، آپ کے دیکھا ہوا ہوگا تو آپ دوسروں کو بھی بتا سکیں گے۔ اور واقعی اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں ان سے وہ کام لیا کہ کیسے لوگوں کو راستے دکھائے، اور تصوف میں اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت کا درجہ دیا، پہلے بھی تھے لیکن ان مراحل سے گزر کر تو ظاہر ہے انسان جس راستے کو دیکھ لیتا ہے، ایک انسان بتا دیتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے جاؤ گے، اس طرح جاؤ گے تو اچھا فلاں جگہ پہنچو گے، ایک شخص گیا ہوا ہے، ہاں دیکھو وہاں دیکھنا ایک چیز آئے گی، وہاں پر ایک یہ بھی ہوگا، دیکھا ہوا ہے تو انسان اچھی طرح بتاتا ہے، خاص طور پہ عمرہ اور حج کے جو مسائل ہوتے ہیں نا، کتاب میں انسان پڑھ لے تو صرف کتاب میں پڑھنے سے پوری طرح مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، پڑھ لیا لیکن جو دیکھا ہوا ہے وہ بتائے گا، اچھا دیکھو یہاں جائیں گے، اچھا پھر یہ ہوگا، وہاں دیکھو ایک چیز آئے گی، کچھ وہاں مشکل ہو جائے گی، یہ اس طرح یہ کر لینا، دیکھے ہوئے شخص کی بات الگ ہوتی ہے۔ تو بہرحال وہ مشائخ جیسے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بتا رہا تھا، وہ بڑا سخت اس طرح کے مراحل سے گزرے تھے۔ تو کبھی بہرحال انسان پر وہ کیفیت آتی ہے، اور کبھی انسان پر بسط کی کیفیت ہوتی ہے، یہ دونوں کیفیتیں آتی ہیں۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، واللہ عالم، چونکہ اب وہ اس کو سیرت میں جس طرح بیان کیا گیا، مفسرین نے بیان کیا ہے، بعضوں نے اسی طرح بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت قبض کی کیفیت تھی، یعنی عجیب انقباض جس کو بے چینی کہہ دیں۔ اور اس کے بعد ان حالات میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی، والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرت خير لك من الاولى، وآیات اس کے بعد دوسری صورت اسی کا تکملہ، الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبض ختم ہو گیا، اب ایک بسط کی اور ایک انشراح کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، وہی الم نشرح لك صدرك۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جب کسی پر یہ حالت طاری ہو تو یہ صورتیں بہت مفید ہیں ان حالات میں۔ بہرحال یہ تو یعنی جب انسان آگے کے کچھ مراحل میں ہوتا ہے تو پھر ان مراحل سے بھی بست اور یہ قبض کی کیفیت سے گزرتا ہے. اب اس کو بہرحال یہ فرماتے ہیں, اب ان کی بات ہم سمجھتے ہیں. العارفون اذا بسطوا, جو لوگ اللہ کی معرفت رکھتے ہیں جب وہ بست کی حالت میں ہوتے ہیں تو وہ زیادہ خوف زدہ ہوتے ہیں, حالانکہ مزہ آ رہا ہے لیکن اس وقت ان کو خوف ہوتا ہے, اور جس وقت وہ قبض کی حالت میں ہوتے تو اتنا خوف نہیں ہوتا. کیوں؟ آگے اس کی وجہ فرمائیں گے. آگے فرماتے ہیں کہ وَلَا يَقِفُ عَلَى حُدُودِ الْأَدَبِ فِي الْبَسْطِ إِلَّا قَلِيلٌ, جب انسان پر بست کی کیفیت ہوتی ہے تو حدود کی رعایت کرنا بہت کم لوگوں سے ہو سکتا ہے, اس لیے کہ بست ہے تو اچھا فلانی او میں نے فلانی چیز دیکھ لی, اس کا ہر چیز کا اظہار کر دیتا ہے اور دوسروں کے سامنے ظاہر بھی ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی یہ ہم مشائخ کے واقعات اگر آپ لوگ پڑھیں تو, یعنی بہت سنے تو پڑھے بھی ہیں کہ مشائخ کے واقعات میں عجیب عجیب باتیں ملتی ہیں. کبھی کوئی شخص تھا جس نے دعویٰ کر دیا ان الحق, میں ہی حق ہوں, حق تعالیٰ میں ہی ہوں, اپنے بارے میں خدائی کا دعویٰ کر دیا. وہ اپنے کلام نہیں تھا, وہ کچھ اور تھا, لیکن بہرحال وہی بست کی کیفیت تھی اور عجیب انہوں نے اس طرح کی باتیں کر لیں. تو کبھی کبھی انسان پر بست جب زیادہ ہوتا ہے تو اس طرح کی عجیب عجیب باتیں انسان سے ہونے لگتی ہیں, اور انسان کبھی ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے جو ظاہر کے لحاظ سے خلاف ادب ہوتے ہیں. اس لیے فرماتے ہیں کہ اس میں حدود کی رعایت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. قبض کی حالت میں تو انسان پھر بھی کسی حد تک وہ کنٹرول میں رہتا ہے, بست میں جیسے اس کو ظاہر کے لحاظ سے سمجھیں کہ انسان جب تنگی میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتا ہے, جب وسعت زیادہ آتی ہے تو ہاں شروع میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں, ہاں ہم تنگی میں تھے اب نعمتیں آ گئیں. لیکن ایک سال دو سال کتنے سال, جب زیادہ عرصہ انسان کا گزر جاتا ہے نعمتوں میں تو بھول بھی جاتا ہے کہ ہم کسی زمانے میں تنگی میں تھے. یہ تو ہمارا بیماری سے ہم گزرتے ہیں, یہ تو ہر شخص جانتا ہے کہ جس وقت بیمار ہوتے ہیں تو دعاؤں کا اہتمام بھی, کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو دعاؤں کا اہتمام. تو تنگی کے موقع پر انسان اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کرتا ہے, انسان کی ایک طبیعت ہے. اور قرآن نے بار بار بیان کیا اذا مس الانسان ضر دعانا, تکلیف ہوتی ہے تو ہم اسے دعا مانگتا ہے, اور جب نعمت مل جاتی ہے تو بھول جاتا ہے, بلکہ نسی ما کان یدعو الیہ من قبل, یہ بھی بھول جاتا ہے کہ ہم نے دعا مانگی تھی اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی تھی, اتنا بھی بھول جاتا ہے. اور قرآن نے یہ سب چیزیں بتائی ہیں اسی لیے تاکہ ہم نہ کریں. ابھی اللہ نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں کتنے ہیں, جو کچھ ایک کوئی عرصہ گزرا ہوگا کہ اس وقت ان کے لیے کچھ مشکلات بھی پیش آئی تھیں, کچھ تکلیفیں بھی تھیں, چاہے وہ مالی اعتبار سے یا صحت کے لحاظ سے یا کچھ کسی اعتبار سے ان مراحل سے انسان گزر گیا, چاہے وہ کچھ وقت کے لیے آئی تھیں یا زیادہ وقت کے لیے, تو ان یعنی انسان اپنے اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس کو یاد کرتا ہے. بہرحال یعنی تکلیف میں اللہ کو یاد کرنا, یاد رکھنا آسان ہوتا ہے. خود صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, مشہور ہے ان کا کلام کہ ابتلینا بالضرائی فصبرنا, جب ہمیں تکلیفوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش کی تو ہم نے اس کے مطابق اس کا جو تقاضا تھا صبر کا وہ ہم نے پورا کیا, اور صبر پر عمل کیا. صحابہ ظاہر ہے بڑے صبر سے گزرے ہیں, مشکلات سے گزرے ہیں, لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں خوش نعمتیں دیں تو پھر ہم پوری طرح جو اس وقت اللہ کی نعمت کا جو شکرانہ تھا اس کو صحیح طور پر ادا نہ کر سکے. اور یہ ایک یعنی وہ تو صحابہ کا اپنا یعنی اپنے بارے میں بتا رہے ہیں, اور ظاہر ہے اپنے مقام کے لحاظ سے بتا رہے ہیں, عام طور پر انسان کا یہ حال ہوتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ بست میں انسان سوئے ادب بے ادبی کر لیتا ہے, لیکن قبض میں تو اللہ تعالیٰ کی یعنی یاد رہتی ہے, اس لیے کہ پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان بھی زیادہ رہتا ہے. آگے فرماتے ہیں البسط تأخذ النفس منه حظها بوجود الفرح والقبض لا حظ للنفس فيه, جب انسان پر بست کی کیفیت ہوتی ہے, جب بست کی کیفیت انسان پر ہوتی ہے تو اس میں انسان اپنے نفس کا مزہ بھی لے لیتا ہے. عبادت کر رہا ہے اس لیے کہ مزہ آ رہا ہے, تلاوت کر رہا ہے اس لیے کہ مزہ آ رہا ہے, تو حظ نفس بھی ہو گیا, اللہ کی رضا بھی مقصد ہے لیکن ساتھ ساتھ میں مزہ بھی مقصد ہوتا ہے. جب کسی کو دل میں کسی عبادت میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے تو اب اس میں اس کو بہت دھیان دینا پڑے گا کہ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے کروں, صرف نفس کے مزہ کے لیے نہ کروں. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ جب بست ہوتا ہے تو کبھی کبھی نفس اپنا حصہ اور اپنا مزہ بھی اس میں لے لیتا ہے, لیکن قبض اس میں تو کوئی مزہ ہی نہیں ہے. انسان کہتا ہے کبھی, یہ ہم لوگوں کے عام طور پر یہ بہت سو کو پیش آتی ہے کہ نماز پڑھتا ہوں لیکن دل نہیں چاہتا پڑھنے کا, تو اس وقت پڑھنا تو اور زیادہ ثواب ہے, اس لیے کہ اب دل نہ چاہنے کے باوجود صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. تلاوت کا دل نہیں چاہتا وہ فلانے کو, تو چونکہ وہ تلاوت اس کی یعنی اس کو مزہ آتا ہے پڑھنے میں تو وہ خوب پڑھتا ہے. مزہ کا اصل مزہ کی بات ہی نہیں ہے, اصل تو یہ ہے کہ کیوں کر رہے ہیں, اللہ کی رضا مقصد ہے تو پھر یہ نہیں دیکھو مزہ ہے یا نہیں ہے, اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے تو اتنے پارے پڑھنے پڑھنے ہی پڑھنے ہیں, اتنے نوافل پڑھنے ہیں وہ پڑھنے ہیں, اس لیے کہ مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. متى فتح لك باب الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. انسان کبھی اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے کہ اللہ مجھے یہ چیز چاہیے, یہ ان کا, یہ تو جس کی بات کر رہے ہیں ویسے دینی اعتبار سے کہ اللہ میں تجھ سے فلانی چیز مانگ رہا ہوں یا فلانی توفیق مانگ رہا ہوں یا کوئی, چلو ٹھیک ہے دنیاوی نعمت انسان مانگتا ہے, لیکن اس وقت اس کو وہ چیز نہیں ملتی, اس وقت اس کو وہ چیز نہیں ملتی. اب دو طرح کے لوگ ہیں, بعض تو ہوتے ہیں اچھا ہاں میں نے مانگا لیکن قبول نہیں ہوا, اور بعض ایسے ہوتے ہیں ہاں نہیں اس میں ضرور اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت اور مصلحت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں دیا, واقعی مجھے نہیں ملنا چاہیے تھا, اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا تو اس میں ضرور خیر ہے. تو یہ جو دوسری کیفیت فرماتے ہیں, یہ جو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا یہ نہ دینا بھی یہ عین دینا ہے, یہاں پر نہ دینا بھی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا اور انعام ہے, اس لیے کہ نہ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق بڑھا کہ اللہ تو نے مجھے نہیں دیا تو اس میں ضرور خیر ہوگی اس لیے تو نے مجھے نہیں دیا, تو یہ نہ دینا اس لیے نہیں, وہ نعمت دے دیتے, اس سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھداری دی اور یہ احساس دیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا نہ دینا بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتوں پر مبنی ہوتا ہے, اور اس سے بھی اللہ تعالیٰ کے تعلق میں اضافہ ہوا. جہاں جس چیز سے اللہ کے تعلق میں اضافہ ہو تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عین آتا ہے, وہ کوئی وہی ممانعت اور رکاوٹ نہیں ہوتی بلکہ وہ تو عین اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے. ان اردت ان یکون لک عز لا یفنا فلا تستعزن بعز یفنا. عزت تو انسان چاہتا ہے, من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا, قرآن نے فرمایا من کان یرید العزہ, جو شخص عزت چاہتا ہو, عزت سے مراد آخرت کی عزت, وہ تو ہر ایک کو چاہیے اور اس کا چاہنا یہ فرض ہے انسان پر, ظاہر ہے آخرت کی عزت ہے, انسان آخرت میں عذاب سے بچ جائے اس کی کوشش کرنا تو ہر ایک کے ذمہ ہے. تو جو شخص عزت چاہتا ہو, کون سی, آخرت کی یا دنیا کی, تو فرماتے ہیں کہ ان اردت ان یکون لک عز لا یفنا, اگر انسان, ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ انسان اپنی توہین اور بے عزتی نہیں چاہتا, اور یہ تو فطرت ہے اور ہونا بھی چاہیے, تو اگر کوئی شخص دائمی عزت چاہتا ہے, عارضی نہیں, دائمی ہمیشہ کی عزت چاہتا ہے, تو فرماتے ہیں دیکھو ہمیشہ کی عزت اگر چاہتے ہو تو کبھی بھی ایسی چیز سے اپنی عزت بنانے کی کوشش نہ کرو جو ختم ہونے والی ہے. اس سے ایک واقعے سے شاید بات اور واضح ہو جائے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے, جس وقت وہ مسجد اقصیٰ کی طرف جا رہے تھے, فلسطین کی طرف جا رہے تھے, اور وہاں کے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارے امیر المومنین ہیں ان کو ہمارے پاس بھیج دو, ہم ان کی حالت دیکھیں گے, ہماری کتابوں میں علامات لکھی ہوئی ہیں کہ کون ہوگا خلیفہ جو آ کر فتح کرے گا, اگر ان علاماتوں کے موافق تمہارے امیر المومنین ہیں تو پھر جنگ کی بھی ضرورت نہیں, ہم تمہیں پورا پورا تمہارے حوالے کر دیں گے, اور اگر وہ نہیں ہیں تو پھر جنگ کریں گے ہم تمہارے ساتھ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے, تو اس وقت کی جو واقعہ ہے کہ اس وقت جب قریب پہنچنے لگے تو وہاں کے لوگوں نے, کچھ مقربین نے یہ کہا کہ آپ ذرا لباس بھی اچھا پہن لیں, وہاں آپ جا رہے ہیں کپڑے پھٹے کپڑے پیون لگے ہوئے ہیں, تو لوگ بڑے بڑے لوگ ہیں وہ سوچیں گے کہ مسلمانوں کا اتنا بڑا شخص اور مسلمان ان کو اتنے کپڑے بھی نہیں دے کے اچھے کپڑے پہن لیں, عام طور پہ تو ایسے ہی ہوتا ہے, یہ سوچ ہوتی ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا گیا کہ لباس اچھا پہن لیں, سواری اچھی ہو, ذرا کم از کم وہاں جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے آپ اپنے یہاں جیسے بھی رہیں, لیکن یہاں تو یہاں کے لوگ جو ہیں ان کے پادری جو ہیں وہ بہت اچھے حال میں رہتے ہیں, تو وہ یہ سوچیں کہ مسلمانوں کا یہ اتنا بڑا حاکم اور خلیفہ اور اس حال میں رہتا ہے تو اچھا نہیں لگے گا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تھا کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام, ہم تو ذلت میں تھے, ہم تو بڑے بڑے مالدار اور بڑے بڑے تاجر تھے, لیکن ہم اس وقت ذلت میں تھے, اسلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے, اب اگر ہم اسلام کے علاوہ دوسری چیزیں لباس اور سواری اور ان چیزوں سے عزت حاصل کرنا چاہیں گے پھر ذلت میں چلے جائیں گے. یہ بات تھی جو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمائی تھی, اور وہی ہو رہا ہے کہ ہم عزت کس سے لے رہے ہیں, اسلام اور دین پر عمل کے ذریعے نہیں, بلکہ اچھا نہیں ظاہری, ہمارا ظاہر بڑا اچھا ہونا چاہیے, ظاہر بہت اچھا ہونا چاہیے. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا اگر ان چیزوں سے عزت حاصل کرنے جاؤ گے تو پھر ذلت میں چلے جاؤ گے. یہی فرماتے ہیں ان اردت ان یکون لک عز لا یفنا, اگر یہ چاہتے ہو کہ دائمی عزت ملے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے, تو پھر ان چیزوں سے جو ختم ہونے والی ہیں ان سے, ان کو کبھی عزت کا ذریعہ نہ سمجھنا, یہ عزت کا ذریعہ نہیں ہوتی ہیں. الطي الحقيقي أن تطوي مسافة الدنيا عنك حتى ترى الآخرة أقرب إليك منك. عجیب عجیب ان کی باتیں ہیں. ہمارے جنہوں نے واقعات پڑھے ہیں وہ جانتے ہیں طی الارض ایک چیز ہوتی ہے. طی الارض کیا ہوتا ہے؟ ایسے واقعات ہیں مشاہد کے بھی بڑے عجیب عجیب واقعات ہیں کہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں تو گویا زمین ان کے لیے لپیٹی جا رہی ہے, چلتے ہوئے جا رہے ہیں تو تھوڑی دیر میں یہاں سے, یعنی جہاں انسان یعنی کئی دنوں کی مسافت تھی وہ تھوڑی دیر میں پہنچ جاتے ہیں. ظہر کی نماز پڑھی مکہ مکرمہ میں, چلو عصر چل کے پیدل گئے اور عصر کی نماز مدینہ منورہ میں پڑھی, پھر دوبارہ مغرب کی نماز کے لیے مکہ مکرمہ آ گئے. کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے. پیدل جانے والے شخص کے لیے ممکن ہی نہیں, گاڑی میں بھی مشکل ہوتا ہے, پیدل شخص جانے والے شخص کے لیے ممکن نہیں, لیکن کرامات تو کرامات ہیں. طی الارض جس کو کہتے ہیں ایسا ہوتا ہے, ایسے واقعات ہوئے ہیں تو کئی واقعات ہیں. خیر کرامات تو عجیب چیزیں ہوتی ہیں, تو اس کو طی الارض کہا جاتا ہے اور ظاہر ہے بہت بڑی کرامت ہے کسی کے ساتھ اس طرح ہو جائے. تو فرماتے ہیں کہ دیکھو ایسی چیزوں کو انسان بہت بڑا کمال سمجھتا ہے, اور ظاہر ہے ہر ایک کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بہت بڑا کمال ہے اگر کسی کے ساتھ, اور کس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا اور کون تھے, ظاہر ہے ایک بڑا کمال سمجھا جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تم اس طرح کی کوئی کرامت چاہتے ہو تو حقیقی کرامت, طی الارض کا مطلب ہوتا ہے زمین دور کی چیز, انسان جلدی قریب وہاں پہنچ جائے, تو دیکھو اگر وہ طی الارض اگر وہ والی کرامت چاہتے ہو تو فرماتے ہیں کہ حقیقی زمین کا لپیٹنا اور حقیقی طی وہ ہے کہ دنیا کو تم لپیٹ دو اور آخرت تمہارے لیے بالکل قریب ہو جائے. یہ ہے کمال کی چیز. کمال کی چیز یہ ہے کہ تم آخرت کو جو دور تمہیں نظر آ رہی ہے وہ قریب نظر آنے لگ جائے. یہ نہیں کہ تمہارے لیے یہاں بیٹھے بیٹھے تمہیں یعنی کوئی اور ملک تمہیں قریب آنے نظر آنے لگے اور تم تھوڑی دیر میں پہنچ جاؤ, یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ تو پلین سے بھی انسان کر سکتا ہے, گاڑی سے بھی انسان کر سکتا ہے, ظاہری اسباب بھی اس کے لیے اختیار کر سکتا ہے, تو وہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ طی اصل میں حقیقی جو پسندیدہ ہے وہ یہ ہے کہ آخرت جس کو انسان دور سمجھتا ہے وہ قریب نظر آنے لگ جائے, اتنا کہ انسان کے اپنے آپ سے زیادہ آخرت قریب آنے لگے, موت کو انسان اپنے یعنی بالکل قریب دیکھے اور آخرت کو قریب دیکھے. یہ حقیقی معنی میں طی ہے. یہی فرماتے ہیں الطی الحقیقی ان تطوی مسافت الدنیا عنک حتیٰ تر الآخرت اقرب الیک من, آخرت اپنے سے اس سے بھی زیادہ قریب جتنا اپنے نفس کو انسان اپنے سے قریب دیکھ رہا ہے. آگے فرماتے ہیں العطاء من الخلق حرمان والمنع من اللہ تعالی احسان. انسان کی سوچ جو ہوتی ہے اس کو وہ درست کر رہے ہیں کہ دیکھو انسان کیا سوچتا ہے اور حقیقت کیا ہے. عام طور پر ہمیں جب کوئی شخص کوئی چیز دیتا ہے, ہوتا ہے کسی کی طرف سے کچھ ملا یا کسی نے کچھ دیا یا کسی کو کوئی انعام ملا, تو جب کسی کو کوئی چیز ملتی ہے تو کہتے ہیں العطاء من الخلق, مخلوق کی طرف سے جب کوئی چیز ملتی ہے تو یہ ملنا نہیں, یہ محرومی ہے, یہ ملنا نہیں ہے بلکہ یہ محرومی ہے. کیسے؟ کسی نے دیا ہے. اب مثلا کوئی شخص کسی کو کوئی چیز, مثلا کسی نے کسی کو عطر دیا, کسی نے کسی کو پیسے دیے, کسی نے کسی کو کوئی کپڑا دیا, تو اب ظاہر ہے اس کو ملا ہے. یہ فرماتے ہیں کہ یہ ظاہر میں تو ملا ہے لیکن دل کی کیفیت کے لحاظ سے سمجھو تو یہ ایک طرح سے محرومی ہے. کیسے؟ اس لیے کہ جب انسان کو لوگوں سے جب کوئی چیز ملتی ہے تو نظر لوگوں پر آنے لگ جاتی ہے. یہ ہوتا ہے, کاملین کی بات نہیں ہے لیکن عام انسان کا حال تو یہی ہوتا ہے کہ جب لوگوں نے ہاں شاید کچھ اور بھی مل جائے, شاید کہیں سے کچھ مل جائے. یہ جو اشراف نفس ہوتا ہے, جو لوگوں کی طرف ذہن ہوتا ہے, جس کو قرآن نے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا عزت فی الدنیا عزت فی ما عند الناس, تو جب انسان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا شاید فلانا یہ کر دے گا تو میرا کام بن جائے گا, شاید فلانا میرے لیے یہ کر دے تو یہ چیز ہو جائے گی, چاہے وہ مال دینے کے لحاظ سے ہو, کوئی کام کرنے کے لحاظ سے ہو, جب مخلوق کی طرف سے کوئی امداد انسان کو ملتی ہے تو انسان کی نظر مخلوق پر چلی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ سے توکل میں کمی آ جاتی ہے. اور تو فرماتے ہیں کہ مخلوق کی طرف سے جب کچھ ملتا ہے تو ایک طرح سے یہ حرمان ہے, ہر ایک کے لیے نہیں کہہ رہے لیکن ایک طرح سے یہ حرمان ہے. لیکن والمنع من اللہ, اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز نہیں بھی دیتے, ہم نے مانگی اور نہیں بھی ملی, تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ سے ہم نے کوئی چیز مانگی, یا اللہ یہ چیز چاہیے, نہیں ملی, تو اس کے نتیجے میں کیا ہم نے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی؟ کیا کیا اللہ تعالیٰ کی طرف فقر میں ہمارا اور اضافہ ہوا؟ اگر ہوا ہے تو پھر تو اس کا مطلب ہے ہمیں کچھ ملا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ملا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اور زیادہ مانگنے کی توفیق ملی. تو جب اللہ کی طرف سے کوئی چیز نہیں ملتی اور اس کی وجہ سے ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق میں اور توکل میں اعتماد بڑھتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے، یہ محرومی نہیں ہے. جو پیچھے بھی اس طرح کی بات گزری، مخلوق کی طرف سے جب کچھ ملتا ہے تو عام طور پر انسان کی کمزوری یہ ہے کہ پھر نظر اللہ کی وجہ مخلوق پر آنے لگتی ہے، اور ہوتا ہے مجھے فلانا کام کرنا ہے، وہ ساتھ دے دے گا تو ہو جائے گا، عام طور پر یہ ذہن میں ہوتا ہے. تو یہ چیز جو ہے کہ مخلوق نظر میں ہو اور اللہ تعالیٰ پر توکل کم ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے محرومی ہے. جل ربنا، بس یہ چند ہیں، ایک ہی چیز سے متعلق اس کو کر لیتے ہیں. جل ربنا ان يعامله العبد نقدا فيجازيه نسيئة. اللہ کی شان بہت اونچی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان بہت اونچی ہے، وہ ایسا معاملہ کبھی نہیں کرتے کہ بندہ تو اللہ تعالیٰ کو کوئی عبادت جو کر رہا ہے وہ نقد دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کہ نہیں میں بعد میں آخرت میں دوں گا. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم جو کچھ دنیا میں کر رہے ہیں ہم دنیا میں کریں گے کر رہے ہیں اور آخرت میں اس کا انعام ملے گا، اور ایسا ہی ظاہر ہے. حقیقی انعام جو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں رکھا ہے جنت کی شکل میں وہ تو آخرت میں ہے، لیکن یہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ بندے کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس سے کہ ہم کسی کو روزانہ کچھ دے رہے ہیں کھلا رہے ہیں اور وہ کہے گا ہاں میں تمہیں 10 سال کے بعد دوں گا. تو دس سال تو بہت زیادہ ہے، اور انسان کی زندگی مثلا اگر 50, 60, 100 سال اگر ہے تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ بندوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ بندے اس کو کچھ نہ کچھ دیتے رہیں، اگرچہ ہمارا دینا کوئی دینا نہیں ہے لیکن ظاہری شکل کے اعتبار سے ہم اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کر رہے ہیں ایک طرح سے ایک ظاہری اعتبار سے دینا. تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کچھ نہ کچھ عبادت کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ یعنی معاملہ کرتے رہیں، جو نقد ہے وہ دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہ دے ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں آخرت کے لیے جو رکھا ہے وہ تو رکھا ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. یہ جل ربنا ان يعامله، کم از کم انسان کی سوچ درست ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے سب آخرت کے لیے نہیں رکھا، بلکہ اگر ہم دیکھیں ذرا ہم باہر نظر ڈالیں، ایمان والوں کی بات تو مختلف ہے، ان کے معاملات کو تو وہ بتائیں گے، لیکن جو لوگ باہر عبادت خانوں میں چرچ میں ہو یا کہیں ہو برائیوں سے بچتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں اپنے لحاظ سے چاہے ان کا عقیدہ صحیح نہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ سکون قلب کی کیفیت دیتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں انعامات دیتے ہیں. مؤمن کے لیے حقیقی انعام وہ تو آخرت کے لیے ہے، چونکہ ان کو تو دنیا میں یعنی ان کے لیے چونکہ آخرت نہیں ہے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح کی جو بھی ان کی جو اچھائیاں ہیں اس کے بدلے دنیا میں دے دیتے ہیں. مؤمن کو بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، ایمان والے کو بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے دگنا یہ ہے کہ آخرت میں بھی ملے گا. لیکن کیا ملتا ہے وہ آگے بتاتے ہیں، فرماتے ہیں جل ربنا ان يعامله العبد نقدا فيجازيه نسيئة. اللہ کی شان اس سے بہت اونچی ہے کہ بندہ اس کو کچھ دے تو نقد دے اور اللہ تعالیٰ اس کو ادھار رہنے دے کہ مرنے کے بعد دوں گا، ایسا نہیں ہے. بلکہ کیا ہوتا ہے، کفا من جزائه اياك على الطاعه ان رضي لك ان رضي ان رضيك لها اهلا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات تو بہت ملتے ہیں، ان میں سے ایک انعام بیان فرما رہے ہیں. جب انسان عبادت کرتا ہے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات جو اللہ کی طرف سے عبادت کا جو انعام ملتا ہے ان انعامات میں سے اتنا ہی کافی ہے، ویسے تو بہت کچھ ہیں، فرماتے ہیں اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری عبادت کو عبادت کے قابل، ہمیں عبادت کے قابل سمجھا اور ہمیں عبادت کا موقع اور توفیق دے دی اور ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہاں ٹھیک ہے تم میری عبادت کر سکتے ہو. ایک مرتبہ نماز پڑھی لیکن ہماری نماز تو کیا تھی، کہیں دھیان ادھر تھا کبھی ادھر تھا، پھر دوبارہ ہمیں موقع مل گیا کہ ہاں پھر نماز پڑھ لو. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی نماز جو ہماری اچھی نہیں تھی اس کے باوجود دوسری مرتبہ نماز پڑھنے کی ہمیں توفیق دے دی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی انعام بہت کافی ہے، اس کا مطلب ہے پہلے والا قبول ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قبول کر لینا اور دوبارہ توفیق دے دینا، اس سے بڑھ کر فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر کیا انعام چاہیے کہ پہلے انعام کے بعد دوسرا انعام. یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی بہت بڑا حاکم ہو اپنے یہاں کسی کو دعوت دیتا ہے، خاص خاص لوگوں کو، اچھا تم لوگ آ جاؤ تمہیں میرے گھر دعوت ہے. ایک شخص جاتا ہے وہاں جاتا ہے اور کھانا رکھا ہے لیکن نہیں وہ ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے کچھ اور کر رہا ہے، کھانے کے وہ کہہ رہے کھانے بیٹھ جاؤ، ہاں میں پہلے ادھر دیکھ لے ادھر، یعنی عجیب عجیب حرکتیں وہ کرتا ہے، اور کھانے بھی بیٹھا تو اچھا ادھر بھی گرا رہا ہے ادھر گرا رہا ہے. جیسے کچھ ساتھی آئے تھے تو لوگ ناراض ہو رہے تھے کہ بہت گند کیا، تو ادھر بھی وہ کرتا کہ آئندہ ان کو نہیں آنے دینا. ہمارا مزاج جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسی عبادتیں کر رہے ہیں، ہمارے سجدے کیسے ہوتے ہیں کہ کبھی ادھر ادھر دنیا میں پھر رہے ہیں لیکن سر وہاں رکھا ہوا ہے, لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ سجدہ ہے, ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں لیکن ذہن کہیں اور جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, پھر آ جاؤ دوبارہ, کوئی بات نہیں. اس دعا دوبارہ بلانے کا مطلب یہ کہ تمہارے پہلے والا بھی میں نے قبول کر لیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر اور کیا انعام چاہیے, کفا من جزائہ ایاک, تمہارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاعت اور بندگی کے قابل سمجھا اور دوبارہ تمہیں اس کی توفیق اور موقع عطا فرما دیا. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جو سکون, جو اطمینان, جو انشراح جو دیتے ہیں وہ تو اس کے علاوہ ہے, لیکن یہ صرف ایک انعام اس کا بیان فرما رہے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. کافی ہو گئی ابھی کتابیں.